इसमें खुदा वंद आलम का इरशाद है कि अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फज़ले, ये लोग उन लोगों से हसद करते हैं जिनको अल्लाह ने फजीलत अता की। फ़कद आतैना आला इब्राहीम अल-किताब वल-हिक्मा वआतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा, जबकि अल्लाह ने आले इब्राहीम को किताब अता की है और हिकमत अता की है और मुल्क अज़ीम पे फ़ाइज किया। और हमारा मौजू है इमाम अली अलैहिस्सलाम मज़लूम तारीख़, और हम तारीख़ पर बात इसलिए कर रहे हैं कि तारीख़ से इंसान बहुत कुछ हासिल करता है। तारीख़ पर गौर फिक्र करने से इंसान नए ज़ाविये तलाश करता है, नई राहें उसके सामने आ जाती हैं, नए गोशे उसके सामने आश्कार होते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि गौर फिक्र करे, इबरत हासिल करे और सरसरी तौर पर न गुजरे, दिक्कत करे उसके ऊपर, तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और जो तारीख़ी शख्सियात हैं उनसे भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम में दो मकामात पर दो नबियों के लिए ये आया है, तमाम अंबिया के लिए है वैसे तो, लेकिन ख़ास तौर पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए और पैगंबर खत्मी मर्तबत के लिए। कि उनकी सीरत, उनकी हयात तैयबा जो है वो उसवाए हसना है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तो सीरत इंसान के लिए उसवाए हसना भी होती है। इसलिए किसी के सीरत को समझना, सीरत भी तारीख़ का एक हिस्सा है, अलबत्ता वो किसी शख्सियत के गिर्द तारीख जो घूमती है उसको हम कहते हैं सीरत। अलबत्ता एक और बहस है जो हम यहाँ नहीं कर रहे, और वो ये है कि क्या सीरत फ़कत तारीख़ी वाक़ियात का नाम है या उसके एनालिसिस का नाम है, तज़िया का नाम है और नतीजा का नाम। ये भी एक बहस है, उस्ताद मुतहरी ने अपनी किताब सीरतुन्नबी के अंदर ये वाली बहस बहुत खूबसूरत की है। अभी हम उस मौजू पे बात नहीं करना चाहते। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम तारीख़ के ज़रिए और तारीख़ी शख्सियात के ज़रिए, उनके किरदार के ज़रिए, उनके वाक़ियात के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि शख्सियात का जो कमाल होता है उस कमाल को देख के बाद लोग हसद का शिकार हो जाते हैं, और हसद के शिकार वो लोग होते हैं आमतौर पर जो उस कमाल तक पहुंचने की अहलियत नहीं रखते, क्योंकि उस कमाल तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा जो लोग उस मकाम पर फायज हो चुके हैं, जो पहुंच चुके हैं, उनकी तरफ से उनके दिल में एक आग भड़क उठती है कि ये इस मकाम पर कैसे फायज हो गए, हम क्यों फायज नहीं होते। तो फिर हसद का एक सिलसिला शुरू होता है, हसद की एक आग भड़क उठती है। और ये बहुत से शख्सियात के साथ होता है, लेकिन मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम चूँकि फ़ज़ाइल व कमालात का मजमूआ है, उनकी ज़िंदगी के हर गोशे में फ़ज़ाइल और कमालात नज़र आएंगे, तो उन कमालात को देख के भी दो तरह के लोग उसी ज़माने में सामने आ गए थे, बाद में और भी नुमाया हुए कि जैसे जैसे उनके फ़ज़ाइल और कमालात का इज़हार होता जा रहा था, एक ग्रोह होता कि जिसके ईमान में और इजाफा हो रहा था कि क्या शख्सियत, खुदा ने किस हस्ती को मुंतखब किया है, खुदा ने उनको क्या मकाम और मर्तबा अता किया है, दिलों में और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ रही थी। और साथ साथ एक ग्रोह होता कि जिनके दिलों में आग भी भड़क उठती थी, सांप भी लौटने लगते थे कि ये फजीलत इन्हीं को क्यों हासिल हो गई। और उसका सबब, पहला सबब तो यही है कि वो उस मकाम पर फायज नहीं हो सकते थे। बास चीज़ें तो ऐसी हैं कि खुदा की तरफ से हैं, बास चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान के हाथ में भी नहीं। मिसाल के तौर पर खुदावंद आलम ने अली अलैहिस्सलाम को खाने काबा में पैदा किया, اور اس بارے میں جو روایتیں ہیں وہ تواتر کی حد تک ہیں, اور بڑے بڑے محدثین نے یہ لکھا ہے, حاکم نیشاپوری نے, مستدرک الحاکم جو حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے, جس کے اندر وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کی شرائط پر پوری اترتی ہیں, لیکن امام بخاری اور مسلم نے ان حدیثوں کو نہیں لکھا اپنی کتاب میں, ان کو جمع کیا گیا الصحیحین کے نام سے, مستدرک الحاکم کے نام سے مشہور ہے, ویسے مستدرک علی الصحیحین اس کا نام, صحیحین یعنی بخاری اور مسلم سے جو چیزیں رہ گئی ہیں جبکہ وہ ان کے شرائط پر پوری اترتی ہیں. تو مستدرک حاکم نے بہت ساری فضائل کی روایتیں لکھی ہیں جو بخاری اور مسلم میں آپ کو نہیں ملیں گی. تو وہ کہتے ہیں حاکم نیشاپوری کے قد تواترت الاخبار ان فاطمۃ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ, اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ تواتر کی حد تک ہیں, تواتر یا حدیث سے متواتر, ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راویوں کی تعداد ہر دور میں اتنی ہوتی ہے کہ اس کے غلط ہونے کا امکان ہی نہیں, اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر. کیونکہ حدیث کو چیک کرنے کے لیے علم الحدیث میں کیا کرتے ہیں, راویوں پر جرا کرتے ہیں. حدیث کو دو طرح سے چیک کیا جاتا ہے, سند کے اعتبار سے اور متن کے اعتبار سے. جو سند کے اعتبار سے جب حدیث کو چیک کیا جاتا ہے تو راویوں کی بایوگرافی چیک کی جاتی ہے کہ جو راوی اس حدیث کے اندر ہے وہ کیسے ہیں, کون ہیں, کتنے ہیں, کب پیدا ہوئے, کب دنیا سے گزر گئے, کن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, جن کو آپ علم رجال کہتے ہیں, علم رجال کی مدد سے چیک کرتے ہیں. اور پھر اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس کے راوی کمزور ہیں, ضعیف ہیں, جھوٹے ہیں, حدیثیں گھڑنے والے ہیں, ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے, اور جن کے راوی ثقہ ہیں, قابل اعتماد ہیں, ان کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے. تو امام بخاری نے اور مسلم نے بہت سخت شرائط رکھی کہ ایسی حدیثیں جو کسی بھی کمزور راوی سے ہو وہ نہ آ سکے ان کی کتاب میں. یہ الگ بات ہے کہ ناصبیوں اور خارجیوں سے بھی حدیثیں آ گئی ہیں ان کتابوں کے اندر بعض, لیکن اپنے حساب سے انہوں نے سخت شرائط رکھی. ان شرائط پر پوری اترنے کے باوجود بہت ساری حدیثیں اس میں نہیں جمع کی گئیں, وہ حاکم نیشاپوری نے ایک دوسری کتاب کے اندر جمع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا, جناب فاطمہ بنت اسد کا خانہ کعبہ میں آنا, اس کی جو حدیثیں ہیں تواتر کی حد تک ہیں, حدیث متواتر ہیں کہ جس سے انکار نہیں. اور یہی بات کم و بیش شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں کہی. ایک اس زمانے کے, قریبی زمانے کے شاہ ولی اللہ, تو وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہو. علامہ اقبال بھی اپنے شعر میں کہتے ہیں کثیر میسر ناشودین سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت, کہ کسی کو یہ سعادت آج تک حاصل نہیں ہو سکی, نہ زمانہ جاہلیت میں نہ اسلام آنے کے بعد, کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہو اور اس کی شہادت مسجد میں ہوئی. مسجد میں شہادت تو آج کل بہت ہو رہی ہے, لیکن خانہ کعبہ میں ولادت اب بھی کسی کی نہیں ہو رہی ہے. اچھا, مولانا علی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارا موضوع ہے, اس اعتبار سے عرض کروں کہ اب جب یہ بات سامنے آئی کہ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہو گئی, اب اس کا کیا کریں, اس کا کیا جواب لے کر آئیں, اس کا کیا حل نکالیں؟ تو کچھ لوگوں نے ایک اور نام انٹروڈیوس کروا دیا کہ یہ فلاں کی ولادت بھی خانہ کعبہ میں ہوئی, اور اس کے لیے بھی کچھ چیزیں گھڑ لی گئیں. حالانکہ اس بات پر کہ علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی, اس پر مفصل کتابیں لکھی گئیں, پوری کتابیں اس کی اس چیز کے اوپر, جو بعض علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی. لیکن چونکہ علی سے دشمنی کا اظہار کرنا ہے, چونکہ علی کے فضائل کو کم کرنا ہے, یہ بتانا مقصود ہے کہ ایسے کوئی خاص بات نہیں ہے. ایک اور एक और सांप भी पैदा हुए हैं। अब उन रिवायतों की जिरह मैं नहीं कर रहा, लेकिन कर चुके हैं लोग। वो जो एक दूसरा नाम बाद लोगों ने पेश किया है, उसकी हकीकत क्या है? यानी ये बात कि जो खुदा की तरफ से है और जिसमें अली अलैहिस्सलाम का अपना कोई किरदार नहीं है कि वो खुद खाने काबा में पैदा हों, ये भी बर्दाश्त नहीं है। और जनाब फातिमा बिनत असद का खाने काबा जाना, ज़ाहिर है वो इसलिए तो नहीं गई थी कि खाने काबा के अंदर दाखिल हो जाए, लेकिन वो हालात ऐसे हुए और आपने दुआ की और खाने काबा में दर खुला और अंदर दाखिल हो गई और ये सब कुछ हुआ। तो ये बात भी यानी अली अलैहिस्सलाम की विलादत ही से ये सिलसिला शुरू हो गया कि आपकी विलादत खाने काबा में हुई, तो हम इसको कैसे कबूल करें? अब दिल कबूल नहीं कर रहे। मुतवातिर रिवायतें इनकार भी नहीं कर सकते, वरना ऐसे ऐसे मुसलमानों के मुफक्किरीन हैं जिनको इमामुल मुशक्किकीन कहा गया है, बाद लोगों ने उनका नाम रख दिया इमामुल मुशक्किकीन, वो शक करने वालों के इमाम। एक रिवायत अगर आ जाएगी, जैसे कल मैं आया विलायत पढ़ रहा था, अंगूठी देने वाला वाकया, उसके ऊपर 10 शक उन्होंने उसका इजहार कर दिया कि अब किसी मौके पर और बयान करेंगे कि ये वाकया कैसे हो सकता है। हालांकि वो भी मुतवातिर है और बहुत बड़ी बड़ी अहादीस की और तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे लोग हैं जो हर वाक्य में शक को दाखिल कर देते हैं। तो अली अलैहिस्सलाम का की फजीलत का कोई एक वाक्य आएगा, उसके साथ या तो शुकू को शुभार का इजहार कर दिया जाएगा या किसी और को उसके अंदर शामिल करने की कोशिश की जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, जब इस्लाम का ऐलान हुआ तो कई मरहलों में हुआ। पहले तो खुफिया तबलीग हुई, फिर उसके बाद करीबी रिश्तेदारों को बुलाया गया, ऐलान हुआ, फिर आम लोगों में तबलीग हुई वगैरह वगैरह। तो किसी ने साथ नहीं दिया, दावत ज़ुल-अशीरा का वाक़िया आपके सामने, तो किसी ने साथ नहीं दिया। इब्न दावूद ज़ुल-अशीरा नहीं पढ़ रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जब लिस्ट बताई जाती है कि सबसे पहले इस्लाम का इजहार किसने किया, मुस्लिम अव्वल कौन है, अल्लाह बालिद ने ऐलान कर दिया मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली इश्क रा सरमाए ईमान अली, लेकिन मुख्तलिफ नाम है, कहते हैं बुजुर्गों में फला ईमान लाए, बच्चों में अली ईमान लाए और खवातीन में वो लेकर आई और गुलामों में वो लेकर और करीजों में वो, अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। अच्छा ओवरऑल कौन आया फर्स्ट, जैसे होता है ना एक क्लास है, आप पूछते हैं भी इस क्लास में फर्स्ट कौन आया, तो ये जवाब नहीं दे रहे कि इंग्लिश में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, भाई ओवरऑल फर्स्ट कौन आया? नहीं, इसको छोड़ें आप, बस इस तरह आप इसी तरह समझें कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हाईएस्ट आए, ओवरऑल भी तो कोई आया होगा फर्स्ट। तो सबसे पहले किसने ईमान का इजहार किया? देखिए जितने लोगों ने भी ईमान का इजहार किया उन्होंने उस वक्त किया जब उनको इस्लाम की दावत दी गई, जब इस्लाम का ऐलान हुआ, जब पैगंबर अकरम ने ऐलान नबूवत किया कि मैं अल्लाह के नबी हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो पैगाम लेकर आया हूँ जो आज तक कोई कौम लेकर नहीं आई, किसी कौम का सरबरा, किसी कौम का सरदार या कोई और शख्स अपनी कौम के लिए इतना कीमती पैगाम, इतना अहम पैगाम, इतना अजीम पैगाम लेकर नहीं आया जो मैं लेकर आया। लेकिन लोगों ने कबूल नहीं किया उसको, बाद में लोग आए बहुत आहिस्ता आहिस्ता वक्के में, ठीक है, लेकिन इब्तदा में कबूल नहीं किया लोगों ने। तो जिस वक्त ये सब कुछ नहीं हुआ था, اس وقت بھی ایک شخص مکے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو آیا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کپڑے خریدنے کے لیے، کچھ خوشبو خریدنے کے لیے مکہ آیا، تو میں حضرت عباس ابن عبد المطلب سے ملنے گیا۔ تو عباس جو تھے وہ خانہ کعبہ میں تھے، تو خانہ کعبہ میں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو ہم بیٹھے ہوئے کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے، میں اور جناب عباس، عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے چچا، اس وقت اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان آیا، وہ آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد ایک خاتون آئی، وہ آ کے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھتا رہا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے ہاتھ بلند کیا، پھر نیچے کیا، پھر کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رکوع میں چلے گئے، تینوں رکوع میں چلے گئے، پھر سر اٹھا کے سجدے میں چلے گئے، پھر تینوں چلے گئے۔ تھوڑی دیر تک یہ ایکٹیویٹی ہوتی رہی۔ تو میں نے پوچھا جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہ یہ کیا ہو رہی ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آگے ہے یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو اس کے پیچھے یہ جو نوجوان بچہ ہے یہ بھی میرا ایک بھتیجا ہے، یہ میرے دوسرے بھائی کا بچہ ہے، اس کا نام ہے علی، علی ابن ابی طالب، اور یہ جو اس کے پیچھے خاتون ہے اس کا نام ہے خدیجہ، خدیجہ بنت خویلد، اور یہ میرے بھتیجے کی بیوی ہے۔ اور میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک نیا دین ہے جس کو دیکھ کے خدا نے اس کو بھیجا ہے، اب اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن حضرت عباس قد کہہ رہے ہیں کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ یہ کوئی نیا دین ہے جس کو دیکھ کے خدا نے اس کو دیا ہے، اور اس وقت اس روئے زمین پر اس دین کے پیروکار یہی تین آدمی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تین آدمی ہیں جو اس دین پر عمل کرتے ہیں اور کوئی نہیں۔ تو جس وقت کے اسلام کی دعوت بھی نہیں دی گئی تھی، یہی فرق ہے۔ جو مولا علی کا جملہ نا، لا یقاس احد بآل محمد، آل محمد پر کسی ایک کو بھی قیاس نہ کرو، کیونکہ باقی لوگوں کا ایمان، باقی لوگوں کا تقویٰ وہ ہے کہ جب کوئی حکم خدا آ جائے تو اس کے اوپر عمل کریں، ہے نا؟ باقی انسانوں کا تقویٰ یہ ہے کہ کوئی حکم آئے اور اس پہ عمل کریں، اور اہل بیت کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ عمل کریں اور حکم الہی آئے، یہ فرق۔ تو ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں، علی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اب مسلمان لسٹ بنا رہے ہیں کہ پہلے ایمان کون لایا، ابھی مسلمان لسٹ بنا رہے ہیں کہ پہلے ایمان کون لایا۔ تو یہ بڑا ظلم ہے کہ لوگوں کو علی کے قریب لانے کے لیے، برابر میں لانے کے لیے، مقابلے میں لانے کے لیے بعض اوقات تاریخی حقائق سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ ایسے واقعات جو کتابوں میں تواتر کے ساتھ آئے ہیں، لیکن پھر بھی جب آپ کسی سے پوچھیں گے اچھا ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، ایمان تو وہ لگتے ہیں جو پہلے کافر ہو، نہیں ایک اور مطلب بھی ہے، قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی ہے، پیغمبر اکرم کے لیے بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا اول المسلمین، اول المسلمون، میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے میں ہوں، انا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ یہ دونوں الفاظ ہیں کہ نبی ابراہیم کے لیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ معاذ اللہ کافر تھے اور اب مومن ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اظہار ایمان کیا، جہاں ضرورت پڑی ایمان کا اظہار کر دیں، ورنہ ایمان تو وہ لاتا ہے جو پہلے کافر ہو، بعد میں ایمان لائے۔ لیکن جس وقت اظہار کرنا ہو، اظہار کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ نماز بھی اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنے لوگ ہمارے آس پاس ہیں وہ سب لوگ جو مسلمان ہیں، جن کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، کیا ان سب لوگوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا۔ کسی ایک عمل سے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمان کافی ہے۔ وہ کسی کو ہم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا، وہ مسلمان ثابت ہو گیا، لیٹس گو۔ کسی کا نام مسلمانوں والا ہے، یہی کافی ہے، اسی پہ ہم یقین کر لیتے ہیں یہ مسلمان ہے۔ کسی کے مثلا والدین کو ہم جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے، یہی کافی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص سے ہم کلمہ سنیں، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھے ہمارے سامنے ہم اس کو مسلمان قبول نہ کریں۔ نہیں، کافی ہے کسی بھی طریقے سے وہ اپنے اسلام کا اظہار کر دے تو وہ کافی ہے۔ بلکہ ہمیں اس کے دل میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی مسلمان ہے۔ نہیں، ہماری ڈیوٹی یہ ہے نہیں۔ اگر وہ زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بس کافی، اتنا ہی کافی۔ یہ جو مارکیٹ میں جا کے آپ گوشت خریدتے ہیں، مثلا چکن خریدتے ہیں، وہ جو کاٹتا ہے، آپ نے کبھی کنفرم کیا ہے کہ وہ مسلمان؟ تو کنفرم کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں۔ مسلمان کی دکان سے آپ خرید رہے ہیں، اسلامی ریاست میں دکانیں مسلمانوں کی ہیں زیادہ تر، تو مسلمان کی دکان سے آپ خرید رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ اس پہ کنفرم کرنا، اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ تم نے شرعی طریقے سے ذبح کیا یا نہیں کیا؟ پوچھنا بھی ضروری نہیں۔ ضروری کیا، پوچھنا غیر ضروری ہے۔ ذرا پوچھیں گے، ذرا جھیرا کریں گے، تو ممکن ہے کہ وہ مرغی آپ کے لیے کھانا مشکل ہو جائے۔ اس لیے بس حسن ظن سے کام لے، انشاءاللہ اس نے شرعی طریقے سے ذبح کیا۔ میں بعض اوقات کسی دکان میں جاتا ہوں تو اس سے صرف یہ کہتا ہوں کہ قبلے کی طرف کر کے ذبح کرنا، بس یہ کہنے کے بعد میں دوسری طرف دیکھنے لگتا ہوں، اس کی طرف نہیں دیکھتا میں۔ وہ کہتا ہے ہاں قبلے کی طرف کر رہا ہوں، پھر میں اس کی طرف نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کی طرف اگر دیکھ لیا تو پتہ نہیں اس کے بعد کھانا وہ صحیح ہو یا نہ ہو۔ تو حسن ظن سے کام لیتے ہیں ہم، انشاءاللہ صحیح کاٹ رہا ہوگا، مسلمان ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کی آواز جب میں کہہ دیتا ہوں تو اور زیادہ تیز اللہ اکبر بولتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے حسن ظن سے کام لینا۔ تو اب یہ مقابلہ ہے کہ جی سب سے پہلے ایمان کون لے کر آیا؟ ایمان والے درجے سے آگے بڑھے تو چلیں ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، بہت بڑے تعداد میں لوگ، اس کو چھوڑے پہلے بعد میں، آ گئے سب دائرہ اسلام میں۔ اب لوگوں نے کہا نہیں، ایک اور مرحلہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ تو کافر تھے، مشرک تھے، تو علی کے جو آبا و اجداد ہیں ان کے ایمان میں بھی شک پیدا کیا جائے کہ وہ کیوں مسلمان شمار ہوں۔ تو اب علی علیہ السلام کی دشمنی میں ان کے والد گرامی سے انتقام لیا گیا، ورنہ جناب ابو طالب کا جو احسان ہے اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر، آپ یقین کریں کہ پورا عالم اسلام ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ علی کے بغض میں، علی کی دشمنی میں لوگ یہاں تک پہنچ گئے کہ ان کے والد، اب اس میں طرح طرح کی روایتیں، عجیب عجیب سی باتیں، جو ایمان کب لائے، کلمہ انہوں نے کب پڑھا، حالانکہ وہ روایتیں ہیں موجود دونوں طرح کی۔ اور اس میں بھی ویس کروں کہ خود علماء اہل سنت نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں ایمان جناب ابو طالب پر۔ ذرا تفصیلی بحث میں نہیں جا رہا میں، کیونکہ یہ موضوعات ہیں جو کافی قدیم چلے آ رہے ہیں، لوگوں نے اس پہ بڑی تقریریں کی ہیں، مجلسیں پڑھی ہیں، مناظرے کیے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، ہم اس میں کوئی خاص اضافہ نہیں کر سکتے، کافی کام ہو چکا ہے۔ میں نے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نہیں ماننے والے ہیں وہ نہیں مانتے، آپ لاکھ دلیل دے دیں، حالانکہ وہ دلیلیں ایسی ہیں کہ ان کے سامنے انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے. اور یہ بحثیں آج کی بھی نہیں ہیں کہ آج ہم حل کر دیں گے ان کو. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے لیے وہ حل ہو جائے، ایک انسان کنفیوز ہے، ایک انسان سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ مسئلہ حل ہو جائے اور وہ کنفیوژن اس کے دور ہو جائے اور سمجھ جائے ہاں یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ مسائل آج کے نہیں ہیں، یہ اسی دور سے چلے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ اس کا جواب امام طاہرین نے بھی دیا ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک جواب بھی دیا ہے. اور وہ جواب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جناب، فاطمہ بنت اسد تو مسلمان تھی نا، ان کا تو ایمان لانا ثابت ہے، ان کی تو پیغمبر اکرم نے نماز جنازہ پڑھائی. تو جناب فاطمہ بنت اسد مسلمان تھی، اگر ابو طالب مسلمان نہ ہوتے تو جناب فاطمہ ان کے ساتھ آخری وقت تک کیسے رہیں؟ ایک مسلمان عورت کسی مشرک کے ساتھ تو نہیں رہتی. تو یہ بھی ایک دلیل ہے، اور کئی دلیلیں ہیں جس میں نے عرض کیا، پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. تو حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان تمام فضائل و کمالات کا انکار کر دیتا، اور یہ حسد اور دشمنی جو اس سے ہوتی ہے اس کا اظہار بعض اوقات کہیں اور سے ہوتا ہے، جیسے علیہ السلام کے حسد کا شکار ان کے والد گرامی بھی ہوئے. تو کسی نے کہا ہے کہ اے ابو طالب، بس اس خطا پر زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. تو دشمنی کس سے؟ دشمنی تو اصل میں علی سے، لیکن اس کا اظہار جو ہے کہاں تک جا رہا ہے؟ ان کے والد گرامی تک جا رہا ہے. تو جیسے جیسے فضائل مولا علی کے ظاہر ہوتے تھے، ویسے ویسے مختلف طرح کے لوگ سامنے آتے تھے. اچھا، مکے میں یہ باتیں اتنی زیادہ شدت کے ساتھ نہیں تھیں، اس وقت چونکہ اسلام نیا نیا تھا اور مسلمان ذرا قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، لوگ اظہار کرتے ہوئے ڈرتے بھی تھے. جو اسلام کی سب سے پہلی میٹنگ ہوئی دعوت ذوال عشیرہ، اس میں تو دعوت عام تھی کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا، جو آج میرا ساتھ دے گا میرا وصی، میرا ولی، میرا جانشین بنے گا. تو وہ تو اچھا موقع تھا، کوئی بھی ساتھ دے رہتا، لیکن کسی نے ساتھ نہیں دیا. اگر کسی نے ساتھ دیا تو کس نے دیا؟ ایک 13-14 سالہ بچے نے. اور پیغمبر نے کہا کہ اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اچھا، کسی نے نہیں سنی وہ بات، نہ کسی نے اطاعت کی، لوگ کھا پی کے چلے گئے. ہمارے بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی آپ اجتماع کریں تو دعوت ذو الشیرہ کا نظام ضرور کریں، کھلا پلا کے لوگوں کو بلائیں. اور پیغمبر نے بھی تو کھلایا پلایا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پیغمبر نے جب کھلایا پلایا تھا تو کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ کھا کے چلے گئے لوگ، تو لوگ چلے گئے تھے. اچھا، جب جانے لگے تو کسی نے کہا جناب ابو طالب سے کہ لو اب اپنے بچے کی اطاعت کرو؟ یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ کسی نے جناب ابو طالب سے کہا لو اب بچے کی اطاعت کرو. تو یہ کیوں کہا؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. تو ٹانٹ کرتے ہوئے کہا، طنز کرتے ہوئے کہا کہ لو اب اپنے بچے کی اطاعت کرو. لیکن یہ جملہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ جناب ابو طالب اسی دین پر تھے جس کا اعلان پیغمبر کر رہے ہیں. جب ہی تو کہا اپنے بچوں کی اطاعت کرو، ورنہ جناب ابو طالب پلٹ کے کرتے کہتے کہ میں کون سا اس دین پر ہوں جو میں اطاعت کروں، میں خود اس دین کو صحیح نہیں سمجھتا. تو کہنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ اسی دین پر ہیں، اور جناب ابو طالب کی خاموشی بھی ظاہر کر رہی ہے. کہ اسی دین کے اوپر ہے. تو ابتدا ہی سے آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا, لیکن مکے میں حالات ایسے نہیں تھے کہ لوگ مقابلے پر آتے. بعد میں جب یہی واقعات لکھے گئے, یہی واقعات دہرائے گئے, یہی چیزیں سامنے آئی, تو لوگوں نے اس کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنا شروع کر دی. یہاں تک کہ اللہ کے رسول بھی محفوظ نہیں رہے اس سے. اللہ کے رسول کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ بھی علی کے بغض میں, علی کی دشمنی میں, جہاں کوئی اور نہیں تھا, فقط علی تھے, وہ واقعات ان سے نہیں لیے گئے, وہ واقعات ان لوگوں سے لیے گئے جو 10 سال کے بعد ایمان لائے, یا بعض تو پہلے ہی بعد میں ہوئے, جو پیدا بھی نہیں ہوئے اس پر, ان سے وہ روایتیں نقل کی گئیں. مثلا نزول وحی, پہلی وحی کس کیفیت میں نازل ہوئی, اب اس کا راوی کون ہو سکتا ہے, اس کا راوی کون ہو سکتا ہے, اس کا راوی تو وہ ہوگا نا جو اس زمانے میں ہو, جسے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہو. نہیں, اس کے راوی وہ ہیں جو اس کے بھی 10 سال بعد ایمان لے, یا وہ جو بعض پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ بتا رہے ہیں کہ وحی کے نزول کی کیفیت کیا تھی, اور فرشتہ آیا اور فرشتے نے کہا اقرا, پڑھیے, آپ نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا, پھر اس نے بھیشا دبایا, ہلایا جلایا, پھر کہا پڑھیے, آپ نے کہا بھی نہیں آیا, اور زور لگایا اور ہلایا, کہا اب پڑھیے, تو 3 مرتبہ ٹرائی کرنے کے بعد آپ نے پڑھ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق, پھر آپ نے وہ پڑھ دیا. اچھا, کسی سے پوچھیں آپ کے جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی, دوسری وحی نازل ہوئی, آخری وحی نازل ہوئی پیغمبر اکرم کے اوپر, کیا وہ تحریری تھی, کیا وہ لکھی ہوئی تھی؟ اگر لکھی ہوئی عبارت میں کسی کو دکھاؤں میں کہوں پڑھیے, وہ کہے گا سوری مجھے پڑھنا نہیں آتا, ہے نا. لیکن اگر لکھی ہوئی نہ ہو تو وہ کیوں کہیں گے مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ جو ہے کوئی تحریر لے کر آیا تھا, یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ فرشتہ کوئی تحریر لے کر آیا. تو جب تحریر لے کر نہیں آیا تو کیوں کہیں گے اللہ کے رسول مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ اور اگر نہیں آتا تو فرشتے نے دبایا, بھیچا, ہلایا, جلایا, جو کچھ بھی کیا تو آ گیا. فرض کر لیں اگر یہ بات بھی صحیح ہو, جو کہ صحیح نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر یہ بات بھی صحیح ہو تو کسی بھی میتھڈ سے اس فرشتے نے آپ کو پڑھنا سکھا دیا, معاذ اللہ. اب آپ سیکھ گئے, اب آ گیا آپ کو. اس کے بھی 16 سال کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ فرما رہے بتاؤ میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے, آپ کو اپنا نام پڑھنا نہیں آ رہا. بھائی پڑھنا نہیں آتا تھا تو اب آ گیا نا, اب آ گیا, اب جب آ گیا تو اب کیوں کہہ رہے ہیں پڑھنا نہیں آتا؟ آیا بھی اور چلا بھی, الحمد للہ. تو یہ ساری باتیں, پھر وہاں سے چل کے آئے اپنے گھر میں جناب خدیجہ کے پاس, تو بڑے خوفزدہ تھے, ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, ایک کمبل کے اندر چلے گئے, کمبل کے کونے سے منہ نکال کے دیکھتے تھے, پھر خوفزدہ ہوتے تھے فرشتہ دوبارہ نہ آ جائے, پھر ڈھانک دیتے تھے. جناب خدیجہ بھی پریشان ہو گئی, انہوں نے اپنے کزن کو بلایا, اور جب وہ آئے, وہ کون تھے, وہ تازہ تازہ عیسائیوں کی کرسچنز کے لٹریچر کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا, ابھی نیا نیا, پوری طرح کرسچن بھی نہیں ہوئے تھے وہ, لیکن کچھ لٹریچر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. تھوڑا سا پڑھتے ہی وہ معرفت کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جب وہ آیا انہوں نے دیکھا پیغمبر کو، ان سے کچھ بات چیت کی اور سمجھ گیا وہ کہ نہیں ارے آپ کے پاس تو وہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، وہ سمجھ گئے. اور جن کے پاس وہ فرشتہ آیا وہ نہیں سمجھ سکے. وہ باہر کا آدمی جس نے انٹرویو کیے، دو چار سوالات کیے، وہ سمجھ گیا کہ وہ فرشتہ آیا تھا، وہی والا فرشتہ وہی آیا. اور جن کے پاس پیغام لے کر آیا وہ نہیں سمجھ پائے، معاذ اللہ. اور توہین رسالت کتنی کریں گے، دوسرے لوگ تو کر ہی رہے ہیں، ہم نے بھی کچھ کم نہیں کیا. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اصل میں یہ ساری باتیں آپ ان سے لینا نہیں چاہتے کہ جو اس موقع پر موجود تھا. اصل میں ان سے نہیں لینا چاہتے جو یہ کہتا ہے میں خلوت میں جلوت میں ہر وقت پیغمبر کے ساتھ سائے کی طرح لگا رہتا تھا، اور اللہ کے رسول روزانہ مجھے ایک نیا درس پڑھاتے تھے، روزانہ میں اس کو سیکھتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا، اور میں خوشبو رسالت سے اپنے آپ کو معطر کیا کرتا تھا. یہاں تک کہ غار حرا میں ان کے ساتھ موجود تھا جب فرشتہ وحی نازل ہو نجیب علاقہ میں، میں خود موجود تھا اللہ کے رسول کے ساتھ جب فرشتہ نازل ہو، میرے سامنے وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ایک چیخ کی آواز سنی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چیخنے کی آواز کس چیز کی، کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان ہے جو آج اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، چونکہ خدا نے ایک مرتبہ پھر انسانیت سے وحی کے ذریعے رابطہ کیا. یہ جملہ میرا اہل تھا کہ خدا نے انسانیت سے ایک مرتبہ پھر ایک وقفے کے بعد دوبارہ رابطہ کیا، اب انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک اور نیا سلسلہ شروع ہو گیا. شیطان مایوس ہوا، اس لیے شیطان کی چیخ کی آواز ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اب دیکھیں اگر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا جائے، اگر یہ واقعہ ان سے لے لیا جائے جو وہاں موجود تھے، تو پھر آخر تک ساری باتیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. مسئلہ یہ بھی ہے نا. تو اس کے بعد آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یا علی انت ترا ما ارا وانت تسمع ما اسمع. اے علی، تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. پیغمبر پر وحی نازل ہوتی تھی، کوئی دیکھتا تھا، اور عام مسلمان دیکھ سکتے تھے، سن سکتے تھے وحی کی آواز، فرشتے کی آواز نہیں سن سکتے تھے. ایک کیفیت ہوتی تھی جس کیفیت کو کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کیفیت سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی. اور پھر جب آپ اس کیفیت سے باہر نکل آتے تھے تو آپ خود بیان کرتے تھے کہ وحی نازل ہوئی، تو پتہ چلتا تھا مسلمانوں کو. کیا کبھی کسی مسلمان کو فرشتہ وحی نظر آیا؟ فرشتہ وحی تو چھوڑ دیں، کوئی اور فرشتہ نظر آیا؟ ایک ہی مرتبہ نظر آئے گا، فرسٹ اینڈ لاسٹ، ورنہ تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا انسان کو. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی، تو وہ دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، اور وہ سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. تو اس وقت کون موجود تھا جب وحی نازل ہوئی، اور جو اس وقت موجود تھا اس سے آپ کیوں نہیں سنتے یہ باتیں، بجائے اس کے کہ ادھر سے ادھر سے روایتیں لیں اور ان روایتوں کے اندر معاذ اللہ پیغمبر کی شان کی توہین ہو رہی ہو، کہ اللہ کے رسول کو اس طرح دکھایا جا رہا ہے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یا معاذ اللہ اس ذمہ داری سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پریشان ہیں، یا اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ آپ معاذ اللہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس کو بھی ثابت کرنے پر تلے ہوئے مسلمان. کیا آپ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ یہ ثابت ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ امی تھے. امی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے تھے. ام القریٰ مکے کے قدیم نام ہے. ام القریٰ, مکے کو ام القریٰ بھی کہا جاتا تھا, تمام قریوں کی ماں. ام کہتے ہیں اصل کو, ماں اصل ہوتی ہے بچے کی, جس نے ماں کو ام کہتے ہیں. ام القریٰ نے تمام قریوں کی ماں مکے کو, کیونکہ خانہ کعبہ وہاں تھا. ام القریٰ یونیورسٹی مکے میں ہے آج بھی, تو مکے کے رہنے والوں کو امی بھی کہا جاتا ہے, اس لیے بھی امی لقب ہے آپ کا. اور امی اس کو بھی کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. امی یعنی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. جب عام انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جاہل ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے نا. کچھ پڑھ لکھ لے تو اس کے بعد ڈگری آ جاتی ہیں بہت ساری. اب اگر ایک انسان فرض کرے 40 سال کا ہے اور آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اب وہ کہتے ہیں ایم اے, تو آپ سمجھتے ہیں اچھا یہ 16 سال تک اس نے تعلیم حاصل کی, یہ ایم اے. ایم اے کی ڈگری 16 سال کی تعلیم پہ دی جاتی ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں امی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس دنیا میں آیا تھا ویسے ہی, اس نے کچھ نہیں سیکھا. ایسے ہی ہے نا عام انسانوں کے لیے, تو ایسے ہی. لیکن اگر کوئی پڑھا لکھا پیدا ہو, آپ کہیں پڑھا لکھا بھی پیدا ہوتا ہے کیا کوئی؟ جی پڑھے لکھے بھی پیدا ہوتے ہیں لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, یہودیوں نے پوچھا بچہ کہاں سے آیا, جناب مریم کو اللہ کا حکم کیا تھا؟ خاموش رہے. اشارہ دی, انہوں نے اشارہ کر دی. جب اشارہ کیا تو یہودیوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ہم اس سے کیا بات کریں گے, تو جھولے میں پڑا ہوا بچہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا کہ اچھا بچہ کہہ رہے ہیں مجھے جھولے میں پڑا ہوا, مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ, میں خود بات کر لیتا ہوں تم سے, ایسے بھی کہ تکلف کی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی گفتگو شروع کر دی, فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, کہیں غلط فہمی ہو تمہیں بعد میں. انہوں نے کلیئر کر دیا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی. عیسیٰ علیہ السلام کوئی کتاب لے کر آئے تھے اپنے سر؟ یہودیوں نے پوچھا آگے بڑھ کے کہ منہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, کہاں دکھاؤ کتاب, دکھاؤ کتاب کدھر ہے؟ کسی نے پوچھا ہی نہیں, ڈر گئے, خوفزدہ ہو گئے. جھولے میں پڑا ہوا بچہ باتیں شروع کر دے تو انسان ویسے ڈر جائے گا, اس سے کیا سوال ہے جواب کرے. انہوں نے پوچھا کہ کہاں ہے کتاب, تو عیسیٰ علیہ السلام کوئی کتاب لے کر آئے تھے اپنے ساتھ؟ لے کر آئے ہوں گے نا, جب بھی تو کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, یہ تو پوچھنے والوں کو چاہیے نا پوچھتے. وہ انہوں نے نہیں پوچھا یہ. اسی طرح مسلمانوں کو پوچھنا چاہیے تھا جب اللہ کے رسول نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری کو چھوڑ دیں. ابھی پہلی پہ تو اتفاق ہے نا کہ اللہ کی کتاب. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں ہے وہ کتاب, ہمارے پاس تو ہے نہیں, ہمارے پاس تو اتنی صورتیں, ہمارے پاس تو اتنے پارے, ہمارے پاس تو اتنے صفحے ہیں, کہاں ہے پوری کتاب, ہمارے پاس تو ہے نہیں, آپ تو جمع کر کے گئے نہیں, آپ تو بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں, ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں ہے ایسی. کسی نے پوچھا, کسی نے نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ پوچھنا چاہیے تھا نا یہ سوال, پوچھنا چاہیے تھا. نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ جواب پتہ تھا کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کتاب. مزید سوال جواب کریں گے تو اور ہائی لائٹ کر دیں گے, دیکھو فلاں کے پاس رکھا ہوا لے لینا, پھر پریشانی ہو جائے گی. اس لیے نہیں پوچھا کسی نے. تو یہودیوں نے نہیں پوچھا کہ کہاں ہے کتاب, क्योंकि वो जानते थे कि किताब का मतलब ये जिल, बाइंडिंग, टाइटल, कवर, पेज, प्रिंटिंग, ये नहीं है। किताब से मुराद है इल्म किताब, जो लौह महफूज से कल्ब पैगंबर पर नाजिल होता है। इल्म किताब होता है, इल्म किताब। जब कुरान की आयत नाजिल हुई अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदा लिल्मुत्तकीन, तो उस पर कुरान किताब की शक्ल में था, जिसको हम किताब कहते हैं, नहीं था ना, लेकिन उसको किताब कहा गया, जा बेचा किताब कहा गया कुरान। तो किताब का मतलब यही, और ये जिसको आज हम किताब कहते हैं, इसको कहते थे मुसहफ। कुरान किताब था, मुसहफ नहीं था। मुसहफ बाद में बना कि उसको लिख के री राइट करके बाइंड कर लिया गया, जो भी उस ज़माने का तरीका था, तो वो एक मुसहफ के शक्ल में आ गया, एक किताब था। तो ईसा अलैहिस्सलाम भी क्लेम कर रहे हैं कि मैं किताब लेकर आया हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ा लिखा आया हूँ, इल्मे किताब लेकर आया हूँ, जाहिल नहीं आया। असल बात जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आपके सामने कि जाहिल नहीं आया, मैं पढ़ा लिखा आया हूँ, इल्मे किताब लेकर आया हूँ। वजअलनी नबिया, और नबी बना के भेजा गया है मुझे। झूले में पड़े हुए हैं लेकिन नबी कह रहे हैं। और जो फख्र ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम जिनके उम्मती बन के आएंगे, वो 40 साल में नबी बन रहे हैं। 40 साल में भी वो कन्फ्यूजन का शिकार है माज़ल्लाह। और ईसा अलैहिस्सलाम झूले में पड़े हुए इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, जा अल्लाह ने मुबारक का मुबारक बनाया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इनके पीछे बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमारा मौजू ये है कि एक वो वाली दुश्मनी है कि हमें दीन लेना है, हमें हकायक लेनी है, लेकिन इनको बाईपास करना, इनको छोड़ के, और इनको छोड़ के ये दीन नहीं मिलेगा, ये तय। इस बात पर इत्तेफाक है, ये तय। और अगर ये उम्मत उनकी शख्स पर शख्सियत पर इत्तेफाक कर लेती, तो छठे इमाम फरमाते हैं खुदा बंद आलम जहन्नम को खल्क ही ना करता। अगर ये उम्मत अली की विलायत पर यकजा हो जाती, इत्तेहाद कर लेती, इत्तेफाक कर लेती, खुदा बंद आलम जहन्नम को खल्क ना करता। लेकिन इस उम्मत ने इत्तेफाक नहीं किया। एक हदीस और सुना दूँ आपको सवाब की नियत से। एक तो मैं हजरत हसद के बारे में सुना चुका हूँ ना, कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अब इसके मुकाबले में सुने आप, हुब्बु अलीयुन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारु हता। अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अली की मोहब्बत गुनाहों को खा जाती है। तंजुल माल की हदीस है, मुल्ला अली मुत्तकी हिंदी की, हमारे बरादर ने सुन्नत की एक बड़े मुतवर किताब है तंजुल माल, उसकी हदीस है, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। तो अली की मोहब्बत और अली से बोझ, अली की दुश्मनी, दोनों तारीख में शिद्दत पसंदी के साथ रही। मोहब्बत करने वाले टूट के मोहब्बत करने वाले हैं, जान कुर्बान करने वाले हैं, सूली पे चढ़ जाने वाले हैं, और दुश्मनी और बुग्स करने वाले भी इंतहा तक जाने वाले। ये अली से हसद की आग है जो पैगंबर के रिलत के बाद आपको दरवाज़ा सैयदा पे नजर आएगी। बना सैयदा से क्या दुश्मनी है, उनसे क्या, रसूल की बेटी, अकलौती बेटी, हम कहते हैं अकलौती, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं और बेटियां भी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवाले काले दीन के कि जो लोग ये समझते हैं कि पैगंबर की चार बेटियां थीं, वो भी ये जान समझते हैं कि सैयदा जैसी नहीं थी, ये होता है ना। तो क्या वजह है कि उनके दरवाजे पर आग नजर आ रही है? क्या वजह है कि लोग आग और लकड़ियां लेकर आ रहे हैं? बल्कि किताबों में ये जुमला लिखा हुआ है, इसी तरह लिखा हुआ है कि आने वालों ने कहा कि हमें आपके बाबा से जितनी मोहब्बत है उतनी किसी से नहीं, और उनके बाद आपसे जितनी मोहब्बत है किसी से नहीं। ये जुमला बास किताबों में इसी तरह लिखा हुआ है। लेकिन ये जो लोग आपके घर में जमा हैं, इनको आप बाहर निकालें वरना हम आग लगा देंगे। ये दुश्मनी भी किसकी है? ये दुश्मनी भी अली की दुश्मनी है। उसकी सजा किसको मिल रही है? उसकी सजा जनाबे सैयदा को मिल रही है। क्यों मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि वो अली के साथ खड़ी है, वो अली का दिफा करने के लिए खड़ी है, वो विलायत की पुश्तिबान बन के खड़ी है कि अली किसी ने आपका साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। किसी ने आपका साथ नहीं दिया, मैं आपके साथ हूं। आप इमाम हैं तो मैं आपकी शिया हूं, मैं शिया हूं। शिया का मतलब फॉलोअर है ना, कोई और आपको फॉलो नहीं कर रहा, मैं हाजिर हूं, मैं तैयार। जब सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, किसी की तो जरूरत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, सैयद आगे बढ़े। और जो मसाइब आप पर पड़े, जो आपने फरमाया सुब्बत अलैया मसाइब, बाद लोग कहते हैं पैगंबर की फिराक में आपने फरमाया, बेशक पैगंबर का फिराक भी बड़ा गम था, इसमें तो कोई शक नहीं कि पैगंबर का फिराक बहुत बड़ा गम था। लेकिन जो शहजादी खुद इरशाद फरमा रही है सुब्बत अलैया मसाइब, वो मसाइब जो मुझ पर पड़े, वो मसाइब जो मुझ पर पड़े, लव अन्ना सुब्बत अलैया सिरना ले आलिया, वो अगर रोज़ रोशन पर पढ़ते शब तारीख में तब्दील हो जाते। वो मसाइब जब मुझ पर पड़े, बीबी आप पर कौन सी मुसीबत पड़ गई? तो आप फरमाएंगे देखो किस तरह मेरे दरवाजे पे आग लगाई गई, किस तरह मेरे मोहसिन को शहीद किया गया, किस तरह अली को कशा कशा लेकर चले गए ये आग, और फिर आपको यही आग करबला में नजर आएगी। ये खेमे जलाना आप तारीख उठा के देखें, आपको ज़माने जाहिलियत की जंगों में भी ख़वातीन और बच्चों के खेमे जलाने वाले नज़र नहीं आएंगे। ये खेमे जलाना ये कौन सी आग है? ये वो आग है जो वहाँ से चली और करबला तक पहुँची, ये अली की दुश्मनी की आग। बस चंद जुमले और अर्ज़ करूँ, क्योंकि ये वो याम है कि जब हम पढ़ते हैं और तारीख में भी कुछ इसी तरह है कि सैयद शोजा का कारवान करबला पहुंचा, जब कूफे में दाखिल नहीं हुआ साथ साथ चलने लगे, खुद भी आपके साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक कि चलते चलते एक मकाम पर पहुँचे जहाँ दरिया का किनारा नजर आया शत्तुल फुरात। वहाँ पहुँचने के बाद आपने लोगों से पूछा इस इलाके का नाम क्या है? किसने कहा गाजरिया कहते हैं, किसने का शत्तुल फुरात कहते हैं, किसने का नैनवा कहते हैं, किसने का पफ कहते हैं, मुख्तलिफ नाम लिए गए। आप पूछते हैं कि और भी कोई नाम है, और भी कोई नाम है, किसने का इसको करबला भी कहते हैं। जैसे आपने सुना करबला, फौरन इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कर्ब वल बला, बारगाह में कर्ब और बला से तेरी पनाह चाहता हूँ। अब फिर फरमाया कि मैं इस इलाके से अपने वालिद गिरामी के साथ गुजर रहा था सिफिन से वापसी पर, तो मेरे वालिद ने भी इरशाद फरमाया था कि बेटा ये वो जगह है जहाँ हमारे खानवादे के कुछ लोग कत्ल किए जाएंगे। और फिर फरमाया कि हाँ यही वो जगह है जहाँ हमारे खेमे लगाए जाएंगे, यही वो जगह है कि जहाँ हमारे जवान कत्ल किए जाएंगे, यही वो जगह है जहाँ हमारी कब्रें बनाई जाएंगी। और उसके बाद एक मरतबा बज़ाहिर आप चाहते थे कि खेमे दरिया के करीब नसब करें, तो تو حر آگے آیا اور حر نے کہا فرزند رسول مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے خیمے دریا سے دور لگائے جائیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, آپ نے دریا سے دور خیمے لگا لیے. حالانکہ زہیر ابن قین اس وقت موجود تھے اور زہیر قین نے کہا فرزند رسول اس وقت ان کی تعداد بہت کم ہے, ہم آسانی کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں, آپ ایک اشارہ کریں تو ہم ان کو مار بھگائیں. آپ نے کہا نہیں, ہماری طرف سے جنگ کا آغاز نہیں ہونا چاہیے, اور آپ نے خیمے ہٹا لیے. صفین میں ایک مرحلہ ایسا آیا جب شامی لشکر نے پانی پہ قبضہ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اب علی کے لشکر کو پانی نہیں دیا جائے گا. کسی نے آ کے مولا علی سے کہا کہ پانی پر دشمن کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب پانی کو لے کے نہیں جا سکتا. آپ نے کہا پانی کے لیے جنگ کرو, چھڑاؤ پانی کو, پانی کے بغیر ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد جنگ ہوئی, لڑائی ہوئی اور ایک مرتبہ قبضہ کیا گیا, علی کے لشکر نے اس پانی پہ قبضہ کر لیا. جب علی کے لشکر نے قبضہ کر لیا کسی نے کہا اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے, اور جیسے یہ بات مولا علی تک پہنچی آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں ہوگا, جاؤ اور اعلان کر دو جتنا پانی ان کو چاہیے وہ آئیں لے کے جائیں, وہ پانی لے کے جائیں, ان کے حیوانات پانی پئیں, پانی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی. آج علی کا فرزند کربلا میں ہے اور پانی پہ دشمن نے قبضہ کر لیا. تو حسین علیہ السلام نہیں کہہ رہے پانی کے لیے جنگ کرو, آپ نے جنگ نہیں کی. کیوں؟ آپ نہیں چاہتے قیامت تک مبرقین کہیں یہ لکھے کہ حسین کی جنگ پانی کی جنگ تھی. حسین کی جنگ پانی کی جنگ نہیں تھی, کربلا کی جنگ پانی کی جنگ نہیں تھی, حق اور باطل کی جنگ تھی. حسین نے خیمے ہٹا دیے, خیمے ہٹا دیے گئے, دور خیمہ نصب کر دیا گیا. پھر آپ نے علاقے کے لوگوں کو بلایا, وہ زمین خریدی جہاں آپ کی قبریں بننی تھیں, آپ نے پیسے ادا کیے, اس زمین کے مالک حسین تھے, اور اس کے بعد آپ نے اس زمین کو ہبہ کر دیا اور ان سے کہا دیکھو جب یہ ملائین ہمیں قتل کر دیں اور اس کے بعد یہ چلے جائیں تو تم لوگ آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. اللہ اکبر, حسین کی وصیت صرف یہ ہے کہ ہماری لاشوں کو دفن کر دینا اور جب ہمارے زائرین آئیں تو ہماری قبروں کا نشان بتانا. اور تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ جو ہمارے زائرین آئیں ان کی خدمت کرنا. اللہ اکبر, حسین کو اپنے زائرین بھی یاد ہیں اس وقت, لیکن جب روز عاشورہ آیا, جب فرزند رسول کا راشہ بے گور و کفن پڑا رہا تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی, جرت نہیں ہوئی کہ لاش کو دفن کرتا. جب ملائین چلے گئے تو اس کے بعد بنی اسد کے لوگ آئے اور انہوں نے دفن کیا, کئی دن گزر گئے. اس بات کا احساس, اس بات کا قلق آج تک بنی اسد کے قبیلے کو ہے. اس لیے عشر عاشور کربلا میں جہاں بہت سارے زائرین آتے ہیں تو آخر میں بنی اسد کا ایک دستہ آتا ہے, ہاتھوں میں گیتی لیے ہوئے, پھاوڑے لیے ہوئے, اور عین الحسین عین الحسین کہتے ہوئے, روتے ہوئے, فریاد کرتے ہوئے آتے ہیں کہ فرزند رسول ہمارے آبا و اجداد تو یہ ہمت نہ کر سکے کہ آپ کے لاش کو دفن کرتے, ہم اس شرمندگی کا اظہار کرتے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوان عزیز کے معمل کی دولت سے مالامال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما, مومنین کرام جہاں جہاں آباد ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, جہاں جہاں عزداری سید الشہدا ہو رہی ہے عزداری اور عزداران سید الشہدا کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بارِ الٰہی جو لوگ وطن عزیز میں دنیا بھر میں فرقہ واریت اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں ان کا عزائم کو خاک میں ملا دے. جہاں جہاں مسلمان عالم حکومت کے خلاف ظلم و ستم کے خلاف برسر پیکار ہیں, خاص کر کشمیر کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما, اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما, ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوام میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.